السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم دسویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. دسویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ. سورۃ الانفال شروع ہوئی تھی نویں پارے میں، اور اس سورت کے چار مکمل رکوع اور کچھ پانچویں رکوع کا حصہ، یعنی کل 40 آیات اس کی نویں پارے میں ہیں سورہ مبارکہ کی، اور اس کے بعد تقریباً 5 رکوع مکمل اور باقی 5ویں رکوع کچھ حصہ، یعنی کو 5.5 رکوع اس کے یہ موجود ہیں دسویں پارے میں اور 35 آیات. اس سورت کے بارے میں پچھلی بار یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ سورت پوری کی پوری غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی. غزوہ بدر کے حالات پر اس سورت میں بھرپور تبصرہ ہوا، تو انشاءاللہ ابھی سورت الانفال میں یہی بدر کے پس منظر کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے. سورت توبہ میں مجموعی طور پر 16 رکوع ہیں، انشاءاللہ ان میں سے 12 رکوع آج ہم پڑھیں گے. 11 رکوع سورہ توبہ کے دسویں پارے میں ہیں، 12 رکوع آدھا جو ہے وہ دسویں پارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد آدھا رکوع وہ ہے 11ویں پارے میں. لیکن چونکہ مضمون کی تکمیل جا کر ہوتی ہے رکوع کے اختتام تک، تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا حصہ 11ویں پارے کا بھی پڑھ لیں گے، اور 12ویں رکوع کے اختتام تک انشاءاللہ آج ہمارا بیان یہ چلے گا. سورۃ الانفال میں جیسے کہ میں اس کی آج ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 41 سے، آیت نمبر 45 تک ہم نویں پارے، آیت نمبر 40 تک ہم نویں پارے میں پڑھ چکے ہیں. یہ جو آیت نمبر 41 ہے، اس جیسے کہ سورہ اس دسویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے بالکل یعنی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی. مال غنیمت کے بارے میں یہ بات سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آ چکی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک آپس میں تنازعہ صحابہ اکرام کے درمیان پیدا ہو گیا تھا. دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جنگ میں جو شخص جو بھی سامان لوٹ لے وہ اسی کا ہو جاتا تھا. اب غزوہ بدر میں صحابہ اکرام کے تین حصے ہو گئے، ایک گروپ وہ تھا یا ایک صحابہ اکرام کا جو ہے وہ لوگ تھے، وہ تعداد تھی کہ جو اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا صحابہ اکرام کا گروہ وہ تھا جو کہ کافروں کا تعاقب کر رہا تھا اور قیدی پکڑ رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت جمع کر رہا تھا. تو اب جس گروہ نے مال غنیمت جمع کیا تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے، ہم نے اس کو لیا ہے، لہذا ہمارا ہے یہ. باقی دونوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا، ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. اور جو تعاقب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی قیدی پکڑے ہیں اور کافروں کو ہم نے بھگایا ہے، تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو پہلی آیت میں تو اللہ نے کہا کہ کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. یہ سلون کان الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے غنیمتیں ساری کے ساری اللہ اس کے رسول کی. اور فتق اللہ واصلح ذات بینکم، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جو آپس میں جھگڑا ہوا اس میں صلح کر لو اور تمام اختلافات کو ختم کر دو. لیکن اب اس کے بعد آیت 41 میں آ کر کہا گیا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کچھ حصہ مجاہدین کا بھی ہے. الفاظ ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تم غنیمت میں سے کوئی حصہ پاتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس میں سے پانچواں حصہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا، اور پھر یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا. یعنی پانچواں حصہ مال غنیمت میں سے یہ اب ہوگا بیت المال کے لیے. اللہ کے رسول جب تک موجود تھے تو بیت المال کے امین وہ تھے، ان کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ یہ پانچواں حصہ، اس سے آپ اپنی ضروریات بھی پوری کیجئے، اپنے قرابت داروں کو بھی دیجئے، اور جو بھی آپ کے علم میں معاشرے میں یتیم ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، اس حصے سے ان کی بھی مدد کیجئے. اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حصہ بیت المال میں ہوتا ہے اور اسلامی ریاست اس کو خرچ کرتی ہے ریاست کے مستحقین کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے بعد کسی قسم کی کاروباری سرگرمی نہیں کی، کوئی تجارت آپ نے ظہور نبوت کے بعد نہیں کی. پوری مکی دور میں آپ کی کفالت کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا تھا، ایسے جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا تھا، اور مدینہ آنے کے بعد آپ کی کفالت کے لیے پھر اللہ نے یہ شکل پیدا کر دی کہ مدینہ آنے کے 1.5 سال بعد ہی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور مال غنیمت میں سے ایک پانچواں حصہ آپ کے ڈسپوزل پر کر دیے گا کہ اس سے آپ کے بھی اخراجات پورے ہوں گے اور آپ اس سے دیگر بھی معاشرے کے مستحقین کی مدد کریں گے. اب جو باقی چار حصے ہیں مال غنیمت میں سے، وہ تقسیم ہوں گے مجاہدین میں، اور مجاہد خواہ وہ کسی بھی ذمہ داری پر ہو، خواہ وہ پہرے پر ہو، خواہ وہ لڑ رہا ہو، وہ جس بھی ذمہ داری پر ہو، اس کو اس مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، یعنی سب میں برابر تقسیم ہوگا. البتہ چونکہ اس زمانے میں مجاہدین اپنی سواریاں اپنے خرچے پر لے کر آتے تھے، کوئی اپنا گھوڑا لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنا اونٹ لے کر آ رہا ہے، تو کہا کہ اس کی سواری کو بھی ایک حصہ ملے گا، یعنی جو سوار ہے اس کو گویا دو حصے ملیں گے، اس کا ایک اس کی سواری کا، اور جو پیادہ آیا اس کو ایک حصہ ملے گا. تو یہ بہرحال اسلام میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے جو سورہ انفال کی آیت 41 میں آیا. آیت 42-44 ان تین آیتوں کا مضمون یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بدر کا مارکا اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا. اللہ کے رسول تو مدینے سے نکلے تھے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے، لیکن رستے میں آپ کو مقام صفرہ پر اطلاع ملی تھی کہ قریش کا 1000 کا ایک لشکر کیل کانٹے سے لیس مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کی طرف بڑھے اور بدر میں آمنا سامنا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے پہلے سے طے تھی. اگر تم پہلے سے طے کرتے کہ ہم نے بدر میں آ کر مقابلہ کر رہے ہیں، تو شاید تم اس اپنے اس طے شدہ وقت کو شاید پورا نہ کر سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے طے تھا. پھر مزید اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ نے دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی، کافروں نے مسلمانوں کو کم دیکھا، اور ویسے مسلمان تھے بھی کم، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کی تعداد کم دکھائی تاکہ مسلمانوں پر کافروں کا روب نہ پڑے اور دونوں کے دونوں فریق آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. ہاں جب لڑائی شروع ہوئی، اب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اہل ایمان کے لیے، اللہ نے فرشتے نازل کیے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے لشکر کو جو تعداد میں بھی کم تھا اور اسباب کے حوالے سے بھی نہتا تھا، اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے سے اس کو فتح عطا فرمائی تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. اللہ نے یہ الفاظ ارشاد بیان کرنے کے بعد فرمایا تاکہ لَيُوْحِيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا وَلَيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَمْ بَيِّنَا، تاکہ اب جس نے حق کا ساتھ دینا ہے وہ حق کا ساتھ دے پورے انشراح صدر کے ساتھ، اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے، اور جس نے حق کی مخالفت کرنی ہے بھی حق کی مخالفت کرے حجت پوری ہونے کے بعد، اب اس پر حجت پوری ہو چکی ہے کہ فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہی ایک ایسا لشکر جو تعداد میں بھی بہت کم تھا اور جو اسلحے کے حوالے سے بھی بالکل نہتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ایسی شاندار فتح دی کہ اس نے اپنے سے تین گنا بڑے لشکر کے 70 آدمی مار دیے اور 70 کو قیدی بنا لیا جبکہ ان کے صرف 14 ساتھی شہید ہوئے. یہ مضمون ہے آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 44 تک. آیت نمبر 45 تک 47 میں اللہ نے مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں کہ دوران جنگ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ان آیات میں حکم دیا گیا کہ جب کبھی دشمن سے مد بھیڑ ہو جائے تو اس موقع پر ڈٹ جاؤ. اور مزید یہ ہے کہ اس دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ اللہ کو یاد کرو گے اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کی مدد آئے گی اور اسی سے تمہیں فتح و کامرانی حاصل ہوگی. مزید فرمایا کہ نظم کی پابندی کرو، اطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو اور جھگڑو مت. اگر جھگڑو گے، نظم کی پابندی نہیں کرو گے، چاہو گے کہ میری بات مانی جائے اور میں اس حکم کو تسلیم نہیں کروں گا، اس سے فرمایا فتفشلوا وتذهب ریحکم، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب دشمنوں کے اوپر ختم ہو جائے گا. ایک حکم کے اوپر آگے بڑھو، ایک حکم کے اوپر رک جاؤ، یہ ڈسپلن ہے جو کہ دشمن کے اوپر تمہاری ہیبت بٹھا دے گا. اور ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو گھروں سے نکلے تھے بڑے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کا تکبر کا اظہار کرتے ہوئے. ابو جہل بار بار کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھنا، بدر کے میدان میں کسی مسلمان کو مارنا مت، بلکہ اس کو جکڑ لینا رسیوں میں، قیدی بنا کر لے کے آنا، یا مکے میں لا کے تڑپا تڑپا کے اور ذلیل کر کے ماریں گے. لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہو گیا. تو فرمایا کہ ان کافروں کی طرح تم نہ اکڑنا، نہ تکبر کا اظہار کرنا اور نہ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا. آیت نمبر 48 میں پھر شیطان کی دھوکہ دہی کا ذکر ہے. شیطان اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسانی روپ دھار کر بھی آ سکتا ہے. وہ بنو قنانہ کے سردار کا روپ دھار کر مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آج تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی چلو آج تمہیں فتح حاصل ہوگی اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. لیکن اس کے بعد جب مارکہ برپا ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی، میں تو وہ قوتیں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تم نہیں دیکھ رہے، اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. حالانکہ جھوٹا ہے، اللہ سے کہاں ڈرتا ہے، لیکن اس وقت اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ پیچھے ہٹ کے بھاگ کے چلا گیا اور گویا اس نے قریش کو اس طریقے پر اس نے لا کے بڑھا کر اور ان کو اس نے مروا دیا. آیت نمبر 49 میں منافقانہ طرز فکر کا ذکر ہے. جب منافقین کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان یہاں سے تو نکلے تھے ایک قافلے کا رستہ روکنے کے لیے، تعداد ان کی 313 تھی، ان کے پاس کل 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، اور یہ جا کر لڑ گئے 1000 کے لشکر سے جن میں سے ہر ایک کے پاس تلوار تھی، تو انہوں نے کہا کہ غر رہا اولائے دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ کیا حرکت ہے، یہ تو ان کی قسمت تھی کہ بچ کے آئے تھے، ورنہ یہ حرکت تو نہیں کرنی چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو وہ جان لے کہ اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے. لہذا اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ہے، اصل اہمیت اللہ کی مدد کے اوپر تکیہ کرنے کی ہے، اپنے منصوبہ بندی اپنے اسباب پر کرنے کی نہیں ہے. پھر آیت 50-52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کی اذیت ناک موت کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ فرشتے جانے نکالتے ہیں ان کافروں کی، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ چکھو اپنے کیے کا مزہ، تم نے وہی روش اختیار کی جو اس سے پہلے فرعون نے اختیار کی تھی اور فرعون کے ساتھ دوسری کافر قوموں نے اختیار کی تھی، ان کا بھی برا انجام ہوا ہے اور تمہارا بھی برا انجام ہوگا. اس کے بعد آیت 53-54 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ نعمتوں کی ناشکری سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. نعمت پر زوال آتا اس وقت جبکہ انسان نعمت کی ناقدری ناشکری کرے. تو فرمایا کہ اللہ اگر کسی قوم پر احسانات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ احسانات اس سے ختم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں دور نہیں کرتا، مگر جب وہ قوم خود اللہ کی نافرمانیاں کر کے نعمتیں اللہ کی استعمال کر کے اللہ ہی کے احکامات کو توڑتی ہے تو اس کے بعد پھر زوال آتا ہے نعمتوں پر. پھر مثال دی گئی کہ آل فرعون پر اللہ نے بڑے احسانات کیے تھے لیکن انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا، لہذا تاریخ میں ان کی عبرتناک مثالیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 55-57 میں یہود کی عہد شکنی کا بیان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی جو مدینہ میں یہود کے تین قبیلے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے ساتھ میثاق مدینہ کر لیا تھا. اور یہ آپ کی فراست کی ایک دلیل تھی کہ تاکہ اگر بیرونی دشمن حملہ آور ہو تو اندر سے کوئی ایسا نہ ہو جو ہماری پیٹ میں چھڑا گھونپ دے اور اندر سے کوئی ہمیں خطرہ نہ ہو. تو میثاق مدینہ میں آپ نے اہل مدینہ سے طے کیا کہ اگر ہم پر کسی بیرونی دشمن نے حملہ کیا تو یا تو دونوں فریق غیر جانبدار رہیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یا پھر دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. لیکن غزوہ بدر سے پہلے بنو قینقاع نے خفیہ پیغام بھیجے قریش کو، یہود کے ایک قبیلے نے، کہ تم آ جاؤ حملے کے لیے، ہم بھی ادھر سے تمہارا ساتھ دیں گے، باہر سے تم ہو گے اندر سے ہم ہوں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان آیات میں کہ اس قوم سے مسلسل اے نبی آپ کو عہد شکنی کے تجربے ہوتے رہیں گے. مزید کہا کہ اگر آئندہ ان میں سے کوئی شخص جس سے عہد ہے اور وہ شخص اگر پایا جائے میدان جنگ میں اور دشمن کا ساتھ دے کے تمہارے خلاف لڑ رہا ہو تو اس کا تو اتنا برا حشر کرو، اتنا برا حشر کرو کہ فشرد بہم من خلفاؤ، جو ان کے پیچھے سردار ہیں جو یہ عہد شکنے کا سر جرم کر رہے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں. پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم ہدایت ہے جو کہ آیت نمبر 58 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جس بھی فریق کے ساتھ تمہارا عہد ہو کبھی بھی اس کے خلاف کاروائی نہ کرو جب تک عہد ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ اگر یہودی عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پہلے علن اعلان ان کے ساتھ معاہدے کو ختم کرو، ان کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف کو کاروائی کرنی ہے تو کرو. اس حوالے سے ایک بڑا جو ہے وہ ایمان افروز واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. ایک موقع پر ان کی رومیوں کے ساتھ ایک صلح ہو گئی اور صلح کا ایک وقت طے تھا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ فلاں تاریخ کو ہماری یہ صلح ان سے ختم ہو رہی ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی اپنی فوجوں کو سرحدوں کی طرف بڑھنے کا حکم دے دیا. بحری بیڑا بھی اپنا الرٹ کر دیا کہ جیسے یہ ڈیٹ ختم ہوگی ہم ان پہ حملہ کر دیں گے. تو اس وقت ایک صحابی نے ان کو توجہ دلائی اسی آیت کے حوالے سے کہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ابھی ہمارا معاہدہ، اس معاہدے کے دوران ہمیں کسی قسم کی ان کے خلاف نہ کاروائی کرنی چاہیے نہ اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ہاں جب معاہدہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ آزاد ہیں. پھر اسی حوالے سے سن 1949 میں روزنامہ تسنیم میں مولانا مودودی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا کشمیر کے حوالے سے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ میں کشمیر کے جہاد کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے اور اس معاہدے کے باوجود اگر ہم دخل اندازی کرتے ہیں کشمیر میں تو یہ معاہدے کے اور قرآن کے حکم کے خلاف ورزی ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، کشمیر ہمارا ہے اور اس کے حصول کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے. اور جس طرح حیدرآباد دکن میں بھارتی افواج نے داخل ہو کر اس ریاست پہ قبضہ کیا ہے، اسی طرح سے کھلم کھلا اعلان کر کے اور پاکستانی افواج کو کشمیر میں کاروائی کرنی چاہیے. لیکن اوپر سے معاہدے بھی ہوں، دوستیاں بھی ہوں، اوپر سے کر ہم تو کچھ نہیں کر رہے، اور اندر خانے اگر آپ داخل کر رہے ہیں اپنے لوگ تو یہ پھر قرآن کی تعلیمات کے اکثر خلاف ہے. اس کے بعد آیت 59 تا آیت 60 میں جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلے تو کافروں سے کہا گیا کہ اگر جو کافر بچ کے مکے واپس چلے گئے ہیں یہ نہ سمجھے کہ بچ کے چلے گئے ہیں، ابھی اللہ نے مہلت دی ہے تاکہ سدھر جائیں، نہ سدھرے ان کا بھی برا انجام ہوگا. مسلمانوں سے کہا گیا بَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کے خلاف بھرپور تیاری کرو، قوت بھی فراہم کرو اور پلے ہوئے گھوڑے بھی فراہم کرو. مراد یہ ہے کہ جو بھی جنگی طاقت تم ان کافروں کے حوالے سے جمع کر سکتے ہو کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم دہشت زدہ کرو اپنے دشمنوں کو بھی، اللہ کے دشمنوں کو بھی، اور کچھ ان کو بھی جو بظاہر اس وقت تمہارے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہیں یہودی، لیکن حقیقت میں وہ بھی تمہارے دشمن ہیں. اور مزید فرمایا کہ اس جنگی تیاری کے لیے تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا. اس حوالے سے لازم ہے ایک اسلامی ریاست پر کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہر طرح سے اپنے آپ کو مسلح کرے، اور ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے. اگر اللہ نے پاکستان پر یہ کرم نہ کیا ہوتا اور ڈاکٹر قدیر جیسے مخلص لوگ اگر ہمیں دستیاب نہ ہوئے ہوتے اور اگر پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت نہ ہوتی تو پچھلے چند سالوں میں جو ہندوستان کے عزائم تھے اس کے حوالے سے پاکستان کا بھرکس نکل چکا ہوتا. لہذا دشمن کو دہشت زدہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو اس کے اعتبار سے جنگی تیاری کی جائے. آیات 61-62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر مشرکین مکہ صلح کی پیشکش کریں تو صلح کر لو، ابھی تمہارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے اس برائی کو روک سکو، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر سکو، لہذا ابھی بہتر یہ ہے کہ صلح کر لو. کیوں؟ تاکہ اس صلح کے ماحول میں ایک پرامن فضا موجود ہو جس میں کہ تم ان کے سامنے دین کی دعوت رکھو، اور شاید پھر اس صلح کے اور پرامن ماحول میں وہ بھی تمہاری دعوت پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں، اور شاید ان میں سے کچھ لوگ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں. اس آیت پر اللہ کے رسول نے حکم کیا جا کر سن 6 ہجری میں، جب قریش نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی پیشکش کی تو آپ نے وہ صلح کر لی، اور صلح کا واقعتاً بڑا فائدہ ہوا. اب ذرا چونکہ ایک امن و امان قائم ہو گیا اور ایک ماحول میں ٹھنڈک آ گئی، اب جب مسلمانوں نے تبلیغ کی ہے مختلف قبیلوں میں جا کر، جو اصحاب صفہ تیار ہوئے تھے اس پورے عرصے کے دوران وہ جب گئے ہیں، تو 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 تک پہنچ گئی. اور جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا جو اصل سبب بنے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس دوران اسلام لے آئے. عمر بن العاص جو کہ مسلمانوں کے خلاف گئے تھے شاید نجاشی کے پاس مسلمانوں کو حبشہ سے واپس دینے کے لیے، بہت بڑے مدبر اس زمانے کے سیاسی اعتبار سے بھی اور جو ہے وہ اجتماعی معاملات کے اعتبار، وہ مسلمان ہو گئے. ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری جھولی میں ڈال دی، یعنی اتنے قابل اور بہادر اور ذہین انسان. تو بہرحال یہ ہے کہ حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ اگر کافر صلح کی پیشکش کریں اور اس وقت تمہارے پاس اتنی قوت نہ ہو کہ تم کفر کو باطل کو ابھی ہاتھ سے روک سکو، تو بہتر ہے صلح کر لو اور ان تک بھی اس پرامن ماحول میں دین کا پیغام پہنچاؤ، اور ممکن ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اس تبلیغ کے ذریعے سے ہی اپنے کفر سے باز آ جائے. اور ورنہ یہ ہے کہ جب کبھی موقع ہو اور صلح کی وہ اگر خلاف ورزی کرے، صلح توڑیں اور تمہارے پاس پیش قوت ہو، پھر دوبارہ صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ مضمون ابھی سورہ توبہ میں آ رہا ہے. مزید فرمایا کہ اگر کافر صلح کے ذریعے دھوکہ دینا چاہیں تو گھبراؤ نہیں، تم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دے گا. آیت نمبر 63-64 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے آپ کو بڑے پیارے جانسار ساتھی دے کر. اچھے ساتھیوں کا ملنا کسی بھی قائد کو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور وفادار ہوں اور ہر طرح کی مشکل حالات میں ڈٹ جانے والے ہوں، ایسے ساتھیوں کا ملنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. مزید فرمایا کہ ان کے درمیان آپس میں محبت الفت بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اگر آپ زمین بھر کا سارا مال بھی خرچ کریں تب بھی دو دلوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے. دلوں کے درمیان الفت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مزید خوشخبری دی گئی کہ جس اللہ نے پہلے آپ کی مدد کی ہے انشاءاللہ وہ اس کے بعد بھی آپ کی مدد کرتا رہے گا. اس کے بعد آیت 65-66 میں فرمایا کہ قوت ایمان کی وجہ سے مومنوں کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر بھاری ہو جاتی. فرمایا کہ اے نبی، ان مسلمانوں کو آپ جذبہ اور شوق دلاتے رہیے اللہ کی راہ میں جنگ کا. بدر کے مرحلے سے جنگ کا مرحلہ شروع ہوا ہے، ابھی ایسے بہت سارے مراحل آنے ہیں. اگر تم میں 20 ہوں گے ڈٹ جانے والے، وہ 200 کافروں پر بھاری ہوں گے. اگر تم میں سے 100 ہوں گے ڈٹ جانے والے، وہ 1000 کافروں پر بھاری ہوں گے. یعنی ایک ایک مومن 10-10 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا. البتہ آیت 66 کچھ عرصے بعد نازل ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، لیکن اب اوسطاً ایمان کی کیفیت میں ایک کمی آ چکی تھی، ضعف آ چکا تھا. اب اس طرح کا ایمان کا لیول نہیں تھا جو کہ ابتدائی مسلمانوں میں تھا. تو کہا کہ اب اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزور ایمان والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر تم میں سے 100 ہوں گے ڈٹ جانے والے، وہ 200 کافر پر بھاری ہوں گے. اگر 1000 ہوں گے، وہ 2000 کافر پر بھاری ہوں گے. یعنی اب بھی ایک مومن 2 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا. اس کے بعد آیت 67-69 میں ایک نازک مضمون ہے، اور کافروں کو قیدی بنانے پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا. جب 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو اللہ کے رسول نے مشاورت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جس کا جو عزیز قیدی بن کر آیا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور ابھی یہ وقت ہے اس کفر کی کمر کو توڑنے کا، کوئی رعایت نہ برتی جائے. اللہ کے رسول مزاج کے اعتبار سے انتہائی نرم طبع تھے. آپ نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی رائے کو ترجیح دی، قبول کر لی. اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ الفاظ آئے کہ مَا قَانَ لِنَبِيٍ أَن يَقُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ. کسی نبی کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کرے. آج آپ نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑا، یہ کل دوبارہ آپ کے خلاف میدان میں موجود ہوں گے. یہ وقت تو اس سانپ کو کچلنے کا اور اس کی کمر توڑنے کا ہے، کیوں آپ نے ان کو آزاد کر دیا؟ البتہ چونکہ اللہ کے رسول نے اس فیصلے کے لیے ایک آیت سے بھی رہنمائی لی تھی، اور وہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 4. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ جب قیدی بنا لو تو پھر تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو، چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو. لیکن وہاں الفاظ یہ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ قیدی معاف کر دینا بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دینا یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا اس وقت ہوگا جبکہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. مراد یہ کہ جب جنگ مکمل ختم ہو جائے، فیصلہ کن فتح مسلمانوں کو ہو جائے، پھر اگر کسی کافروں کے ساتھ کوئی مارتا ہو تو اس میں یہ اجازت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد صرف جنگ ہے، کہ جب بھی جنگ ختم ہو اس کے بعد یہ اختیار ہے. اس کو آپ شاید انگریزی میں زیادہ بہتر سمجھیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے اس کو انگریزی میں سمجھا کہ ایک ہوتی ہے بیٹل، ایک ہوتی ہے وار. سورہ محمد میں حکم تھا وار کا، کہ جب جنگ مکمل ختم ہو جائے تو پھر قیدی بنائے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے سمجھا کہ یہاں پر جنگ سے مراد بیٹل ہے، لہذا چونکہ ایک مفہوم کو سمجھنے کے حوالے سے معاملہ ہوا تھا، اللہ تعالی نے اس پر معافی دے دی اور کہا کہ اللہ نے درگزر کیا، اور اب اس کے بعد تم نے جو بھی ان بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا ہے وہ فدیہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو. البتہ بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی دشمن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کا بھی دشمن نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے، جب آ جائے معاملہ حق کا تو پھر اس میں سختی ہوتی ہے. اب کیونکہ قیدی بچ گئے اور ان سے فدیہ لے لیا گیا، لہذا اب اللہ نے ان قیدیوں کی طرف بھی اظہار شفقت فرمایا کہ شاید یہ قیدی بجو بچ گئے ہیں، شاید اب یہ توبہ کر لے اور یہ سیدھے رستے پر آ جائے. تو آج 70-71 میں اللہ کی طرف سے قیدیوں کے لیے اظہار شفقت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگ کفر کے ساتھ مارے جائیں، نہ اللہ کے نبی چاہتے تھے نہ اللہ چاہتے ہیں. اصل تو اولین ترجیح یہ تھی کہ یہ کسی طرح ہدایت پر آ جائے، لیکن جب وہ ہدایت پر نہیں آتے تھے اور اپنے سرکشی کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، پھر مجبوری ہوتی ہے. اس کے لیے ایک مثال ڈاکٹر بھی دیا کرتے ہیں کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر جسم میں کہیں پر کوئی زہریلا پھوڑا نکل آیا ہے تو کسی طرح سے اس کے زہر کو ختم کر لیا جائے اور جسم کے اس حصے کو بچایا جائے. لیکن اگر وہ زہر خدا نہ خاصتا سرایت کر رہا ہو باقی جسم میں بھی، تو پھر مجبوری ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے. نہیں کاٹیں گے تو باقی پورا جسم اس کی وجہ سے خراب ہوگا. تو مجبوراً پھر جنگ کی جاتی ہے، مجبوراً پھر لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو اللہ نے بدر کے قیدیوں سے اظہار شفقت فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے تو تم سے جتنا بھی فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا. لیکن اگر تم نے اللہ کے نبی کے اس احسان کو فراموش کر دیا کہ انہوں نے تمہاری جان بخشی کی ہے اور تمہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے، اور تم نے دوبارہ اسلام کے خلاف کسی مارکے کے اندر پھر تم آ کے شامل ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برے عذاب کے لیے، بری سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ نے ہمیں ایک بڑا اہم اصول دیا ہے. فرمایا کہ مومن کی سچی دوستی صرف اس مومن سے ہونی چاہیے جو دین کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یا دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد کر رہا ہے. یعنی ایک مہاجرین تھے جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی اور محنتیں کی، ایک انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی. تو فرمایا کہ مومن کی دوستی ایسے مومنوں سے ہونی چاہیے جو دین کے خادم ہوں، اور کافروں کی دوستی کافروں سے ہونی چاہیے. اگر تم نے یہ معیار نہ رکھا دوستی کا اور دشمنی کا تو پھر دنیا سے کبھی بھی فتنہ ختم نہیں ہو سکتا، فتنہ پھیلتا رہے گا۔ کیوں؟ اگر فرض کیجئے کہ ہم اہل حق کے کیمپ میں ہیں لیکن ہماری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ اور اہل باطل کے ساتھ ہیں، کسی نسلی تعلق کی وجہ سے، کسی اور خونی تعلق کی وجہ سے، تو پھر ہم کبھی بھی اس اہل باطل کے خلاف کوئی فیصلہ کن کاروائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری ان کے ساتھ ہمدردیاں۔ تو فیصلہ کن کاروائی باطل کے خلاف اسی وقت ہوگی جبکہ اس کے حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ ہو۔ اور بکر صدیق کے الفاظ بدر کے میدان میں ہی، عبد الرحمان نے کہا کہ ابا جان، کئی مرتبہ آپ بدر کے مارکے میں میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے لحاظ کیا کہ میرے والد ہیں۔ آپ نے جواب دیا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے کوئی لحاظ نہ کرتا، اس لیے کہ اب ہماری دوستی اور ہماری محبت کی بنیاد خونی رشتے اور نسلی رشتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اب محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لہذا فرمایا کہ بھرپور بار کافروں کے خلاف نہیں ہوگا اگر مسلمانوں کی اہل باطل کے ساتھ کوئی دوستی اور ہمدردی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں جگر کا۔ جگر نے کہا کہ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، کافر سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ بھرپور وار ہو نہیں سکتا اگر اہل باطل کے ساتھ ہمارے دل میں کوئی نرمی ہے۔ لہذا قرآن پاک کہتا ہے اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے حوالے سے سخت ہونا چاہیے اور آپس میں انتہائی نرم، مہربان اور شفیق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ مزید ان آیات میں فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے اس وقت کافروں کے بستی میں، کافروں کے قبیلے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اگر وہ مدینہ نہیں آتا، قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس سے بھی تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ مدد مانگے کہ بھائی میری مدد کیجئے، میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے کافر نکلنے دے رہے، تو پھر ان کی مدد کرو بشرطے کہ اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو۔ اگر معاہدہ ہے تو پھر تم نے اس معاہدے کا پاس کرنا ہے۔ آیت 72 میں یہ مضمون ہے۔ اس آیت کا حوالہ بھی مولانا مودودی صاحب نے دیا تھا اپنے اس انٹرویو میں جو روزنامہ تسنیم میں سن 1948 میں وہ شائع ہوا تھا، ان کا انٹرویو، میرے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ اس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ سورہ انفال کی آیت 58، سورہ انفال کی آیت 72، ان دونوں آیات کی روشنی میں چاہیے کہ پہلے ہندوستان کے ساتھ اپنے سارے معاہدے ہم ختم کریں، یا صاف کہہ دیں کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ہم کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، اس کے بعد کارروائی کیجیے، تو یہ قرآن کے حکم کے بالکل مطابق ہوگی۔ لیکن یہ طریقہ کار بالکل صحیح نہیں ہے کہ اوپر سے معاہدہ ہو اور اندر خانے ہم کوئی اس کے حوالے سے کاروائیاں کر رہے ہوں یا کاروائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں۔ آج 74-75 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ظاہری صفات بتائی ہیں۔ اہل ایمان کی باطنی کیفیات کیا ہیں وہ سورت کی آیت نمبر 2 میں آئی تھیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اب اہل ایمان کی ظاہری صفات کیا ہے، خارج میں ان کی زندگی کیسی نظر آتی ہے؟ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ان کی نصرت اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے والے۔ فرمایا یہ لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی اور بڑا عزت والا اجر بھی ہے۔ البتہ شریعت کے احکامات کی روح سے زیادہ اہمیت ہوگی ان اہل ایمان کو کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا رشتہ ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک میرا سگا بھائی ہے، وہ بھی الحمدللہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور ایک میرا دوسرا ساتھی ہے جس سے میرا کوئی تعلق خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ دین کا بہت زیادہ خدمت کرنے والا۔ لیکن جب میرا انتقال ہوگا تو میری وراثت میں سے حصہ میرے رشتہ دار کو ملے گا، میرے بیٹے کو ملے گا، میرے والد کو ملے گا، اگر میرے والد یا میری اولاد نہیں ہے تو میرے بھائی کو مل جائے گا، لیکن میرے اس ساتھی کو نہیں ملے گا جو کہ دین کی زیادہ خدمت کرنے والا ہے۔ تو شریعت کے احکامات میں تو اول الارحام ان کی زیادہ اہمیت ہے۔ ہاں اگر کسی کا رشتہ دار ہے ہی خدا نخواستہ غیر مسلم، تو وہ اس کے وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو پھر شریعت کے حکم کے مطابق وہ اس کے حوالے سے اس کی اہمیت وہ زیادہ ہو جائے گی. یہی اس سورت سورہ انفال کی آخری آیت میں اللہ نے ہمیں نصیحت عطا فرمائی. اس کے بعد پھر اس دسویں پارے میں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کا ایک ویسے تو کئی نام ہے, براتن اس سورت کا ایک نام ہے سورہ برا, اسی طریقے پر سورت توبہ, ایک اس سورت کا نام ہے المخزیہ, رسوا کرنے والی سورت. اس سورت نے کافروں میں سے مشرکین کو بھی رسوا کر دیا اور اہل کتاب کو بھی رسوا کر دیا اور منافقین کو بھی ٹھیک ٹھاک رسوا کر دیا. انشاءاللہ بھی وہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت بڑے جلالی اسلوب میں ہے اور اس سورت میں رسوا کن مضامین ہیں کفار کے لیے بھی منافقین کے لیے بھی. اس سورت کا نزول چار مرحلوں میں ہوا. اگر یہ بات انسان کے سامنے نہ ہو تو سورت کا ابتدائی حصہ سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. اس سورت کا نزول چار مرحلوں میں ہوا. سب سے پہلے سن 9 ہجری میں جب اللہ کے رسول نے روانہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر, اور حج کے لیے ایک وقت گویا مسلمانوں کا گیا, اس موقع پر اس سورت کا پہلا رکو نازل ہوا, چوتھا رکو نازل ہوا, پانچواں رکو نازل ہوا. نوٹ کیجئے, پہلا, چوتھا اور پانچواں, یہ تین رکو نازل ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں. اس کے بعد رکو 2 اور 3 یہ ایک سال پہلے نازل ہو چکے تھے. یہ نازل ہوئے تھے اس وقت جبکہ مسلمان مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. تو فتح مکہ سے پہلے یہ رکو نازل ہوئے ہیں 2 اور 3. اس کے بعد رکو نمبر 6 تا 11 یہ نازل ہوئے ہیں اس وقت جبکہ اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے تھے یا سفر میں تھے. تو سفر سے پہلے اور سفر کے دوران نازل ہوئے ہیں رکو 6 تا 11. پھر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ کر آ گئے تو پھر نازل ہوئے ہیں سورہ توبہ کے آخری 5 رکوع, یعنی رکوع نمبر 12 سے رکوع نمبر 16. تو یہ میں نے اس سورت کے جو نزول ہے اس کے 4 مرحلوں کا ذکر کر دیا. اب آیات کا تجزیہ کیا ہے. آیات 1 تا 6 اس میں مشرکین عرب کے لیے ایک فیصلہ کن اعلان ہے, اس کا ذکر ابھی آ جائے گا. آیات 7 تا 24 یہ 2 رکوع ہے, رکوع نمبر 2 رکوع نمبر 3, یہ سن 8 ہجری میں مکہ پر حملے کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی کے لیے آیتیں نازل ہوئیں. مسلمانوں میں کچھ ہیسیٹیشن تھی کہ ہم مکہ کی طرف ان سے جنگ کے لیے جائیں کہ نہ جائیں. اس وقت کچھ اشکالات پیدا کیے جا رہے تھے کہ جنگ کرنا ہمارا مکے والوں سے صحیح نہیں ہے. کچھ دلائل دیے جا رہے تھے مغالطہ آمیز, ان کا جواب ہے 2 رکوعوں میں, رکوع نمبر 2 رکوع نمبر 3, یعنی آیت 7 سے لے کے آیت 24 تک. آیت 25 تا 37 تک یہ پھر 2 رکوع بنتے ہیں, رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کن اعلانات کر دیے ہیں مشرکین کے لیے پھر, اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے لیے بھی. اس کے بعد آیت نمبر 38 تا 129 اس میں پھر پورے کے پورے یہ آخری 11 رکوع غزوہ تبوک سے ہی بحث کرتے ہیں, اور اس میں رسوا کن اعلانات آئے ہیں منافقین کے لیے. تو یہ ہے اس سورت کے مضامین کا تجزیہ. اب آئیے سورہ توبہ کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری آراء ہیں, لیکن کیونکہ اس سورت کی پہلی 6 آیات کا خاص تعلق حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلی 6 آیات اللہ نے انہی کو دی تھی کہ میری طرف سے جا کر میدان عرفات میں یہ 6 آیات سنا دو اور خاص طور پر مشرکین کے لیے آخری فیصلے کا اعلان کر دو. تو ان کی ایک رائے بڑی وقی ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اتری ہے, کافروں کے لیے بڑی سخت آیتیں اس سورت میں ہیں, اس لیے اس سورت کے آغاز میں وہ کلمہ شامل نہیں ہے کہ جس کلمے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ عالم. میں نے عرض کیا کہ آیات 1 تا 6 میں اللہ نے مشرکین کے لیے ایک فیصلہ کن اعلان کر دیا ہے. مشرکین سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے اعلان بیزاری اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے, لہذا تم پر اللہ کے رسول بنفس نفیس اتمام حجت پوری کر چکے, تمہارے درمیان پاکیزہ زندگی بسر کی, تمہاری زبان بولتے ہوئے آئے اور تمہارے سامنے رہ کر انہوں نے اب تمہاری اپنی زبان میں تبلیغ کر کے اور اپنے کردار اپنی کٹھن جد و جہد کے ذریعے سے حجت پوری کر دی. لہذا اب تمہارے پاس اگر جان بچانی ہے تو دو ہی صورتیں، یا تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، اور یا پھر تمہیں خاص مدت دی جا رہی ہے، اس مدت کے دوران تم اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جاؤ. اگر اس مدت کے بعد تم اسلامی ریاست میں پائے گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اب ان آیات کو آج اسلام کے دشمن کوٹ کر کے کہتے ہیں، دیکھو جی اسلام تو یہ فیصلہ کر رہا ہے، اور جیسے اسلامی ریاست قائم ہوگی مشرکین کا قتل عام شروع ہو جائے گا، ہندوؤں کو مارنا شروع کر دیں گے، بدھ مت کے بھکشوؤں کو مارنا شروع کر دیں گے، یہ وہ، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں. ان آیات کا تعلق صرف اور صرف کس سے تھا؟ ان مشرکین عرب سے تھا کہ جن کے درمیان بنفس نفیس رہ کر اللہ کے رسول نے دعوت کا کام کر کے ان کی حجت پوری کر دی تھی. آج جو بھی کافر ہوں گے، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے مشرک ہو، ان کے ساتھ آج وہ معاملہ ہوگا جو کہ ابھی انشاءاللہ ہمارے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی آیت 29 میں آئے گا. اب جو مشرکین کو ہم مختلف مہلتیں دی گئیں، اس کے حوالے سے مشرکین کے تین گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جس سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، اور یا ان کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن اس کی کوئی مدت طے نہیں تھی. ان کو تو کہا گیا کہ تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد اگر تم پائے گئے اس اسلامی ریاست میں اور تم نے اسلام قبول نہ کر تمہیں مار دیا جائے گا. دوسرے وہ تھے کہ جن کے ساتھ ایک طے شدہ مدت تک کے لیے معاہدہ تھا، اور انہوں نے کبھی اپنے معاہدے کے خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی. ان کے لیے حکم دیا گیا کہ اس مدت کو ان کے ساتھ پورا کرو، جو بھی طے، چاہے مدت 2 سال کی ہے چاہے 4 سال کی، اگر انہوں نے کبھی اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کی تو تم بھی عہد کو مدت تک نبھاؤ، جب مدت ختم ہو جائے بس اس کے بعد پھر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. تیسرا مشرکین کا وہ گروہ تھا کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے بارے میں سخت حکم آیا کہ ان کے لیے مہلت صرف ہے حرمت والے مہینے کی. حرمت والے مہینے کے حساب سے نوٹ کیجئے، اب ٹوٹل 50 دن بنتے تھے ان کے لیے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو یہ آیتیں سنائی گئیں، اور 9 ذی الحجہ کے بعد سمجھے کوئی 20 دن ہوں گے ذی الحجہ کے، اور 30 دن ہوں گے محرم کے، بس یہ ٹوٹل 50 دن کی مہلت. کہا کہ ان 50 دنوں کے بعد اگر یہ حالت کفر میں پائے گئے اسلامی ریاست میں تو ان کو ختم کر دیا جائے گا. البتہ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر وہ بالکل تمہارے برابر کے شہری ہیں، اور کوئی یہ تفریق نہیں ہوگی کہ یہ بعد میں ایمان لائیں تم پہلے ایمان لائے ہو، بلکہ یہ ہے کہ بالکل یکساں حقوق ان کو شہریت کے اسلامی ریاست میں حاصل ہوں گے. مزید فرمایا کہ اگر کوئی مشرک یہ تقاضا کرے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ابھی بھی کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، تو فرمایا کہ اس کو قرآن کی تعلیمات سناؤ، جب کہے کہ ہاں میں نے سمجھ لی ہیں، تو اس کو اس کے محفوظ مقام پر پہنچا دو تاکہ آزادانہ فیصلہ کرے کہ میں نے ان تعلیمات کو قبول کرنا ہے، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے اسلامی ریاست سے باہر جانا ہے. یہ ہے 6 آیات کا مضمون. اس کے بعد آیت 7-15 میں مضمون اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ حق اور باطل میں صلح ہو نہیں سکتی. جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کو توڑا اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اب مشرکین سے عہد چھیکنے کا بدلہ لیا جائے، اور مکہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع ہوئی، تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ ہم صحیح نہیں کر رہے، صلح بہتر ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صلح حدیبیہ کو ان سے تجدید کر لیں. پھر مزید یہ کہ مکے والے ہمارے اپنے رشتے دار ہیں، کچھ صلح رحمی کا بھی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم اپنوں کا خون بہائیں گے؟ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ 2 باتیں ہیں جو کہی گئیں جن کا جواب ان آیات میں ہے. ایک تیسری بات بھی ہے جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا کہ کبھی بھی اہل حق اور اہل باطل میں صلح اور سمجھوتا ہو نہیں سکتا. اقبال کا شعر ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت نیا نئے حق و باطل نہ کر قبول. جہاں حق کے ساتھ باطل ذرا سا بھی مل گیا، اب وہ حق حق رہا ہی نہیں. حق تو وہ جو خالص حق ہو، باطل ہے جس کو اپنے وجود کے لیے، اپنے کھڑے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ سچ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ حق کا اظہار کرتا ہے. باطل جو ہے وہ خالص ہوتا ہے. باقی جب تک قوت نہیں تھی، ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تھے، تو صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ کی تھی، اور جب تک انہوں نے صلح کو توڑا نہیں ہم صلح کو نبھا رہے تھے. اب جب انہوں نے صلح کو توڑ دیا ہے، اور اب ہمارے پاس الحمدللہ اتنی قوت ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں، اور ہم ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں، تو اب ہم کیوں صلح کریں؟ وہ صلح ایک مجبوری کی صلح تھی، اب صلح کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مشرکین کو اختیار مل جائے تو مسلمانوں، وہ تو نہ کسی صلح کا لحاظ کریں گے اور نہ تمہارے خونی رشتوں کا کوئی لحاظ کریں گے. یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جن کے گھروں کے پاس قرآن اترا، لیکن انہوں نے ان قرآن کی آیتوں کا سودا کیا دنیا کی سرداری اور دنیا کے بتوں کے نام پر ملنے والے نذرانے اور تھوڑی سی قیمت کے عوض. فرمایا یہ مشرکین مکہ کفر کے امام ہیں، لیڈر ہیں کفر کے، ان کے خلاف لڑو، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں یا خود اپنے قہر سے، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو سکون ملے گا کہ جن کو انہوں نے ستایا ہے. حضرت بلال کو اس سے سکون ملے گا، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، اور باقی ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا وہ ایمان لے آئے گا، جیسا کہ ہوا 2000 مکے والے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے. آیت نمبر 16 میں مضمون یہ آیا کہ جنت خون جگر دے کر ہی ملے گی، جنت ایسے نہیں ملے گی. تم کیا سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے امتحان نہ لے لے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10000 ہو گئی تھی. تو کیا یہ کلمہ پڑھنے والے سارے جنت میں ایسے داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان میں سے کون ہے جو کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے مال اور جان کی بازیاں کھیلتے ہیں، اور کون ہیں کہ جن کے نزدیک اصل محبت کے حقدار اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے اور مخلص اہل ایمان ہے. اور جو کافروں کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ اس لیے ہمدردی رکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کی نعمت نہیں دے گا. بڑا صاف صاف اس آیت میں اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد آیت 17-22 میں محدود مذہبی تصور کی نفی کی گئی. ایک اور یہ بھی دلیل پیش کی گئی کہ مکے والے حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی، اس کے سارے انتظامات دیکھتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی اس نیکی کا تو پاس کرنا چاہیے، ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ یہ تمہارا بڑا محدود قسم کا مذہبی تصور ہے. کیا تم نے مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا برابر کر دیا اس کے جو کہ ایمان لائے اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور جہاد کرے؟ اللہ کی نگاہ میں یہ دونوں برابر ہو نہیں ہیں. اور مزید فرمایا کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ اس بات کے حقدار ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو نجس ہیں، گندگی ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرنے والے ہیں جو اللہ پر، اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائیں اور جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد مسلسل جاتا ہے، اندھیروں میں بھی جاتا ہے، ٹھنڈ میں بھی جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو. اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایک ایمان کا مظہر اور ایک اہل ایمان کی ایک شان، ان کی ایک یہ صفت ہے. فرمایا کہ اللہ کے نگاہ میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ بہت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور بلا شبہ وہی اصل کامیابی ہے. آیت نمبر 23 میں فرمایا دوبارہ کہ دوستی کی بنیاد صرف ایمان پر رکھو. اہل ایمان سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، یہ اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے تو ان سے ہرگز دوستی مت رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہ لوگ ظالم ہیں، اللہ کی نگاہ میں ناانصاف ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں تو ہلا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے 8 محبتیں بیان کر دی دنیا کی، 3 محبتیں بیان کر دی دین کی. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا. اے مومن سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار، اور وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اور وہ کاروبار کے جس میں نقصان کا، خسارے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ 8 محبت تمہیں زیادہ عزیز ہے 3 دینی محبتوں سے، من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد اس کی محبت سے، تو پھر فتربصوا، جاؤ جا کے انتظار کرو، یعنی اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو، ایک طرف یہ آٹھ محبتیں ڈال دو، نمبر ایک باپ دادا کی محبت، نمبر دو بیٹوں کی محبت، نمبر تین بھائیوں کی محبت، نمبر چار بیویوں کی محبت، نمبر پانچ دیگر رشتے داروں کی محبت، نمبر چھ بال، نمبر سات کاروبار، نمبر آٹھ گھر، اگر یہ محبتیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، یہ پلڑا زیادہ جھکا ہوا ہے بنسبت دینی محبتوں کے پلڑے سے، وہ پلڑا کہ جس میں اللہ، اس کے رسول اور دین کے لیے محنت کی محبت ہے، تو پھر جاؤ جا کے انتظار کرو، کوئی جزوی نیکی کر کے، کوئی سال میں جا کر، کوئی عمرہ کر کے، کوئی مسجدوں کے اندر چندے دے کر، تم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، ترجیح تمہاری دنیا ہو اور تم اللہ تعالیٰ کو بہلانے کی کوشش کرو، حرام کمائی سے تم جا کے ہر سال عمرے کر کے آ جاؤ، حرام کمائی سے تم مسجدوں میں چندے دو اور ویلفیئر اداروں کی خدمت کرو، تم کون ہوتے اس مال سے ویلفیئر کے کام کرنے والے، وہ مال تمہارا ہی نہیں، تم نے حرام طریقے سے کمایا، تو اگر یہ دنیا کی محبتیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں دینی محبتوں سے، تو جاؤ جا کے انتظار کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، اور مزید فرمایا کہ دنیا کو ترجیح دینے والے دین پر اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، آج ہم میں سے بہت سے بھائی اور بہنیں دین کی خدمت سے رکے ہوئے ہیں انہیں محبتوں کی وجہ سے، وہ جی میں تو آنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس ذرا بیوی وہ ساتھ نہیں دے رہی، بس دعا کریں ذرا وہ بھی میری ہم خیال ہو جائے، اسی طریقے پر بس کیا کریں، بس وہ کاروبار میں ایسا میں گرفتار کیا ہوا، بس نہیں ہے، ہم آنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں امریکہ میں ہماری زندگی دین کے مطابق نہیں ہے، وہاں پر باہر نکلتے ہیں تو گندا ماحول سامنے ہے، اور وہاں پر اتنا فاصلے اتنے دور ہیں کہ با جماعت نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن کیا کریں، جو ہے وہ افریقہ سے لوگوں کو لا کر غلام بنایا تھا ان امریکیوں نے لوہے کی زنجیروں سے، ہمیں غلام بنا رکھا ہے سونے کی زنجیروں سے، ایسی ایسی فیسلٹیز اور ایسی ایسی سہولیات ہیں کہ ہم امریکہ کو چھوڑ نہیں سکتے، تو یہ واقعتاً یہ زنجیریں ہیں دنیا کی محبتوں کی، کہ جس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ گھر سے نکلنا، اور جو بھی کسی دینی جماعت میں شامل ہوں گے تو اس میں اجتماعات میں شرکت کرنا، اپنے معمولات کو آگے پیچھے کرنا، اپنے کاروبار کا ہرجہ کرنا، موسم کی شدت کے باوجود کوئی دینی تبلیغ کے لیے سفر کرنا، یہ چیزیں ہمیں بہت بھاری لگتی ہیں، ہم میں سے ہر بھائی چاہتا ہے بس آزاد رہوں میں، جب میرا جی چاہے میں کوئی کام کر لوں دین کا، جب جی چاہے نہ کروں میں، یہ نظم کی پابندیاں قبول کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن بغیر منظم جماعت کے دنیا میں آج تک نہ کوئی تبدیلی آئی ہے نہ انقلاب آیا ہے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25-27 میں فرمایا کہ فیصلہ کن شے، اسباب نہیں اللہ کی مدد ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے، مسلمانوں کی تعداد اس غزوے میں 12,000 تھی، اور کچھ مسلمانوں کو ناز ہو گیا تھا کہ ہم کبھی 313 ہوتے تھے بدر میں، اس وقت ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج تم 12,000 ہے، لہذا اللہ نے پھر کچھ دکھا دیا، قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن جو طائف کی قبیلے جن سے مقابلہ تھا، انہوں نے پہاڑوں پر چھپ کر ایسی تیر اندازی کی، ایسی تیروں کی بوچھاڑ آئی کہ یہ 12,000 کا لشکر منتشر ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ کے رسول سواری سے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، رنج پڑا اور آوازیں دی، یا اصحاب شجرا، یا مہاجرین، یا انصار، یا اصحاب بدر، اب اس کے بعد لوگ دوبارہ جمع ہوئے، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، اور اس کے بعد اللہ نے کافروں کو شکست دوچار کیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ بھئی فیصلہ کن شے تمہاری تعداد نہیں ہے، فیصلہ کن شے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے۔ اس کے بعد آیت 28 میں مشرکین کے لیے اور اسوا کن اعلان، اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ 9 ہجری کا حج آخری حج ہے کہ جس میں مشرکین بھی مسلمانوں کے ساتھ حج کر رہے ہیں، مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا تھا، اور 8 ہجری میں بھی دونوں نے ساتھ حج کیا تھا، مسلمانوں نے بھی مشرکین نے بھی، 9 ہجری میں بھی ہے ساتھ حج ہوا، کہا کہ یہ آخری سال ہے کہ مشرکین حج کر رہے ہیں، آئندہ جو مشرک ابھی موجود جو اسلامی ریاست میں، اور کون سے مشرک موجود ہونے تھے، وہ کہ جن کے ساتھ ایک لمبی مدت کا معاہدہ تھا، اور ظاہر بات ہے اس مدت کو پورا کرنا تھا، فرمایا کہ اگر یہ مشرک موجود بھی ہوں تب بھی یہ اس سال کے بعد حج کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک خدشہ ہوا، جن کی بڑی تعداد ہے یہ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کاروباری فائدے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ نذرانے وغیرہ بھی لے کر آتے ہیں، جانور بھی لاتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ گوشت بھی مل جاتا ہے غریبوں کو، تو لہٰذا اس سے تو ہمیں تنگدستی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا تنگدستی سے مت گھبراؤ، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، اب تمہیں ان مشرکوں کے مال اور ان کے نذرانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کو متعین کر دیا، حکم دیا گیا کہ یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کو تیار نہیں، اور جو چیز اللہ اس کے رسول نے حرام کی ہے یہ اس کو حرام کرنے پر تیار نہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یعنی حرام کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے رسول کو بھی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اس کی مثال کئی مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان ہوتی رہی ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے، چوتھے پارے کی آخری آیت سورہ نساء میں آیت نمبر 23۔ لیکن ایک انسان اپنی بیوی کی خالہ کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا، بیک وقت خالہ بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، بیک وقت پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یہ کس نے حرام کیا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، آخرت کو ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام ماننے کو تیار نہیں، ان سے لڑتے رہو، کب تک لڑو؟ حتی یوت الجزیہ کا ایدیم وہم صاغرون، جب تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے پر تیار نہ ہو اور ثانوی درجے کے شہری بننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اسلامی ریاست میں جس کا دستور اسلامی ہے، جو اسلام قبول نہیں کرے گا وہ ریاست میں دوسرے درجے کا شہری ہوگا، اس کو جزیہ دینا پڑے گا تاکہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی املاک، اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت اسلامی ریاست کر سکے۔ تو یہ اسلامی ریاست میں اسٹیٹس ہوگا غیر مسلموں کا۔ ہمارے ہاں دانشور میثاق مدینہ کی مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ یہ میثاق مدینہ کے طرز پر معاملہ ہوگا، میثاق مدینہ بدر سے بھی پہلے ہوا تھا، اور اصل حکم جو آیا ہے اسلامی ریاست کے قیام کے بعد وہ اس سورۃ توبہ میں اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری دور میں آیا ہے۔ تو اصل فائنل حکم یہ ہے، اصل فائنل حکم میثاق مدینہ والا نہیں ہے۔ تو رواداری کے زمزمے میں کچھ زیادہ بہہ جاتے ہیں، ورنہ اسلامی ریاست کے بارے میں اصل خلافت راشدہ کے دور میں اس حکم پر عمل تھا، جزیہ لیا جاتا تھا غیر مسلموں سے، ریاست کبھی بھی اپنے شہریوں سے معاہدہ نہیں کرتی، ریاست ان کے اوپر قانون آرڈیننس جاری کرتی ہے، آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس وقت بھی ریاست مسلمانوں کی بھرپور قائم نہیں تھی، لہذا اس وقت معاہدے کیے ریاست اللہ کے رسول نے، لیکن ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ سے، اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملہ ہے وہ آرڈیننس جاری کرنے کا، پھر اپنے ریاست میں بسنے والے سے معاہدے کرنے کا معاملہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں یہود اور عیسائیوں کا ایک شرک بیان ہوا ہے، فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ان دونوں نے شرک کی جو گھٹیا ترین صورت ہے وہ اختیار کی۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور پھر عیسائی تو مزید آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنے راہبوں کو بنا لیا، جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو حرام مان لیتے ہیں، جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اس کو حلال مان لیتے ہیں، حالانکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کسی عالم کا اور کسی راہب کا، کسی صوفی کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے شریعت کو ساقط قرار دے دیا اور کہا کہ اب جو بھی ڈے ٹو ڈے مسائل ہوں گے اس کے بارے میں حلال و حرام کا فیصلہ پوپ کرے گا، بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نکارا ہے خدا سمجھو، یہ شعر میں تصرف کیا تھا مولانا پروفیسر یوسف چشتی صاحب نے، اور فرمایا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بھی تعلیم دی تھی، یہودیوں کو بھی تعلیم دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، معبود واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کو کسی کو اپنا شریک بنانے کی کمزوری یا حاجت نہیں ہے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ سازشوں کے ذریعے سے اسلام کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے یعنی سازشوں کے ذریعے سے یہ اللہ کے نور عدل، نور رحمت کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنا یہ عدل کا نور، اپنا یہ رحمت کا نور غالب کر کے رہے گا چاہے نہ کتنا ناگوار گزرے، اور یہ ہر دور میں اس یہودیوں کی سازش رہی ہے۔ یہودی تعداد میں کم ہیں اور ان کی تعداد بڑھ بھی نہیں سکتی، ان کا مذہب کیونکہ تبلیغی ہے ہی نہیں، ایک آدمی بائی برت یہودی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی مین پاور کو تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو آپس میں لڑا دیں اور اپنے کسی دشمن کا خاتمہ کسی اور سے کرا دیں اور پھر اس کا خاتمہ کسی اور سے کرا دیں تاکہ انہیں کا اقتدار رہے. ابھی وہ عیسائیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کروا رہے ہیں اور ان کا عزائم یہ ہے کہ بعد میں پھر یہ عیسائی بھی بالکل کمزور ہو جائیں گے اور پھر ہمارا راج دنیا کے اوپر ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے نور عدل و رحمت کو غالب کر کے رہے گا. اس حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. بالآخر آخری غلبہ اللہ کے دین کا اس کرہ ارضی پر ہونا ہے. آیت نمبر 33 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین کو قرار دیا گیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اسی لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 33، آگے چل کر پھر انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ فتح آیت 28، اور پھر پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ صف آیت نمبر 9. تین مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول کا مقصد دنیا میں کیا تھا، کیوں اتنی آپ نے دنیا کے اندر ایک انقلابی جد و جہد کی، کیوں بھائی کو بھائی سے لڑایا، کیوں گھروں کے اندر ایک اختلافات پیدا ہو گئے، کیوں اتنے عظیم ساتھیوں اور طبیعت ساتھیوں کے لاشیں اسلام میں پیش کیے، کرنا کیا چاہتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کریں. اور بڑی پیاری بات کہی ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہ انسان وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی واضح مقصد زندگی ہو جو حیوانی تقاضوں سے اوپر ہو. حیوانی تقاضے اپنا پیٹ بھرنا، اپنا کپڑا، اپنے بیوی بچے، وہ سبھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اونچا جس کا مقصد ہے وہ انسان ہے. اور پھر مقاصد کمتر بھی ہوتے اور اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. اعلیٰ مقصد وہ تھا جو کس کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا سے ظلم استحصال کو ختم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادلانہ نظام اور دین کو غالب کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی مقصد کو زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیارا شعر ملک نصر اللہ عزیز کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. آیات 34-35 پھر نازک آیات ہیں، اور ان آیات میں بتایا گیا کہ علماء اور صوفیاء کی اکثریت ناحق لوگوں کا مال کھاتی ہے. ان کثیر من الاحبار والرحبان لا یاقلون اموال الناس بالباطل. علماء صوفیاء کی اکثریت دنیا دار ہوتی ہے اور وہ دنیا بٹورنے کے لیے اہل دنیا سے تحفے، تحائف، نذرانے، مراعات حاصل کرنے کے لیے حق کو چھپاتی ہے، حق میں تحریف کرتی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے دیتی ہے، جو درباری علماء کا کردار ہمارے ہاں بھی رہا ہے. اور فرمایا کہ یہ لوگ پھر اصل دین سے لوگوں کو روکتے ہیں. اگر اصل دین لوگوں کے سامنے آ گیا تو پھر تو ہماری کا کردار وہ بے نقاب ہو جائے گا، ہماری ساری شرارتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. لہذا آج بھی ہوتا ہے، مت ڈاکٹر صاحب کو سنو، یہ ڈاکٹر صاحب احمد کہیں سے فارغ التحصیل نہیں ہے، مت مولانا مودودی کو سنو، مت پڑھو ان کو، مولانا مودودی معاذ اللہ گمراہ تھے، مت فلانے کی بات سنو، وہ تو فارغ التحصیل کہیں سے نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کی بات کے حوالے سے کہیں کہ اس کی بات میں یہ گمراہی ہے، اس کی بات میں غلطی ہے، لیکن بالکل سنو نہیں. سنو گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر تمہارے سامنے اصل بات آ گئی تو پھر ہماری جو بھی دنیا داریاں ہیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جائیں گی. تو ہر زمانے میں کبھی پنڈت لوٹ مار کر رہے تھے، کبھی پادری اور پجاری لوٹ مار کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ دنیا دار پیر ہیں اور درباری علماء ہیں، وہ ہیں جو کہ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، قالین سجاتے ہیں، شاندار گاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہیں. ذرا جا کے دیکھیے. پھر اسی کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ یہ لوگوں سے سونے اور چاندی کے ڈھیر یہ لے کر جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ جمع کرتے رہتے ہیں. قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو آگ میں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے ان کے پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور اللہ کہے گا ہاذا ما کنستم، یہ ہیں وہ خزانے تم نے جمع کیے ہوئے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو ان خزانوں کو جو تم نے جمع کیا تھا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کا یہ شعر نقل کیا ہے اسی آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہ حل افسد الدین الا الملوک، دین کے اندر فساد کس نے برپا کیا ہے مگر بادشاہوں نے، وہ احبار و سو ان بر ہوبان ہوا، علماء سو نے اور دنیا دار قسم کے صوفیہ نے. اقبال نے کہا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر پہ بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتا پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاہوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. تو یہ جناب یہ فلاں روحانی پیشوائیں، یہ فلاں گدی نشین ہیں، آج وہ اپنا دیدار کرائیں گے اور ان کے دیدار کے لیے لوگ بےچارے ننگے پاؤں جمع ہوتے ہیں اور جا کے وہاں پر پیسے لوٹاتے ہیں، اور ان کے چہرے کے سامنے بچے ہو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور بچہ بھی جو ہے وہ ان شعاؤں سے فیض یاب ہوگا، اور اس کے وہ سارے کے سارے قیمت وصول کرتے ہیں. البتہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی میری امت میں کچھ علماء حق کو رکھے گا، ایک گروہ ہمیشہ عہد حق کا اس امت کے اندر قائم رہے گا. تو کبھی بھی دنیا ایسے علماء سے خالی نہیں ہوگی جو واقعتاً اللہ والے ہوں، جو واقعتاً درویش ہوں، جو واقع اللہ سے ڈرنے والے ہوں. انما یخش اللہ من عباده العلماء، ایسے علماء امت میں ہمیشہ موجود رہیں گے، آج بھی ہیں، لیکن اکثریت کے بارے میں فرمایا کہ انا کثیر من الاحبار والرہبان لا یاقلون اموال الناس بالباطل. اب اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ذکر ہے کہ سال کے 12 مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کرتا ہے. فرمایا کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے طے کر دیا کہ اس کائنات کی تقویم یہ چلے گی 12 مہینوں پر. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہوں گے حرمت والے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. رجب کا مہینہ عرب میں مخصوص تھا عمرے کے سفر کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ عمرے میں رکاوٹ کوئی نہ آئے، لہذا اس مہینے میں جنگ و جدال منع، یہ مہینہ حرمت والا. اسی طرح سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حج کا سفر اور حج کی ادائیگی پھر حج سے واپسی. تو حج اور عمرے کو پرامن اور یقینی بنانے کے لیے اللہ نے شروع سے طے کر دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ اجازت دی کہ اگر مسلمانوں تم پر ان مہینوں میں کفار حملہ کر دے تو پھر کوئی لحاظ نہ کرو، اور جیسے وہ کرے ان کو بھرپور اس کا جواب دو. اس کے بعد آیت نمبر 37 میں جو مشرکین مکہ کے پنڈت تھے ان کی جو ایک غلط حرکت تھی اس کو بے نقاب کیا گیا، اور وہ تھا ان کا نسی کا قاعدہ، جس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ حرام ہے. نسی کا قاعدہ یہ تھا کہ پنڈت مشرکین مکہ کے طے کرتے تھے کہ اس سال حرمت والا مہینہ کون سا ہوگا، اپنی مرضی سے حرمت والے مہینے کو تبدیل کر دیا. کیوں؟ تاکہ حرمت والے مہینے کو تبدیل کر کے جس مہینے میں چاہیں جنگ کر لیں، اور جس مہینے میں چاہیں جنگ کو روک دیں کہ نہیں جی یہ مہینہ اس سال حرمت والا، اس میں جنگ نہیں ہوگی. اپنی تیاری نہیں ہے تو حرمت والا مہینہ ہو گیا، اپنی تیاری ہے تو کہا یہ نہیں ہے. تو یہ اصل میں ان کی ایک دھاندلی تھی. فرمایا کہ یہ گمراہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، اور آئندہ اس قسم کی حرکت کی اجازت نہیں ہوگی. اب اس کے بعد آیت 38 سے پھر غزوہ تبوک کے حالات کا بیان شروع ہوتا ہے، 5 رکوع سورہ توبہ کے مکمل ہو جاتے ہیں آیت نمبر 37 پر. آیت 38 تا آیت 41 میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی مت چڑاؤ. یہ غزوہ تبوک جیش الاسرہ کہلاتا ہے، یہ دور نبی کا انتہائی مشکل ترین غزوہ تھا، اس لیے کہ وقت کی ایک بڑی طاقت سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا، سفر بہت طویل کرنا تھا، تبوک تک جانا تھا تقریباً 7-750 میل. مزید یہ ہے کہ اسباب کی بڑی کمی تھی، اسباب کی اور سواریوں کی، خوراک کی، اس کی قلت تھی، لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ منافقین پر اس سفر میں نکلنا انتہائی بھاری تھا، اور انہوں نے طرح طرح کی ہیلے بہانے شروع کی اپنے آپ کو اس سفر میں نکلنے سے بچانے کے لیے. اللہ نے اس پر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے گھر کے عیش و آرام کو، عارضی عیش و آرام کو تم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، تم اللہ کی راہ کی تپتی ہوئی دھوپ کو چھوڑ رہے ہو اور گھر کی ٹھنڈی چھاؤں کو پسند کر رہے ہو، حالانکہ دنیا کی ساری آسائشیں یہ عارضی ہیں. دھمکی دی گئی نکلو، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور یہ جان لو کہ اللہ کے رسول تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد خود بھی کر سکتا ہے. اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی تھی جبکہ مکے والوں نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور وہ بالکل اکیلے تھے اپنے ایک ساتھ ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غار صور میں پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں بھی کافر پہنچ گئے تھے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے توکل کی اعلی مثال قائم کرتے اپنے ساتھی سے کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کرو، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہے اصل میں توکل کی معراج، جبکہ اسباب بالکل مخالف نظر آئے تب بھی انسان مطمئن ہو کہ میرا اسباب جو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تمہاری طبیعت آمادہ ہو یا تمہاری طبیعت آمادہ نہ ہو، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 42 میں منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اگر سفر ذرا مختصر ہوتا، دشمن کمزور ہوتا، زیادہ مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی، تو یہ مشرکین اس وقت ضرور نکلتے، اور اب یہ قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان کی قسمیں جھوٹی ہیں، ان کے بہانے باطل ہیں۔ آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 48 میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ نکلنے سے کبھی جی نہیں چراتے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جو واقعتاً مومن ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی سعادت اور موقع ملے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کے حوالے سے بہانے وہی کر رہے ہیں جو حقیقت میں اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہوں نے واقعتاً نکلنا ہوتا، یہ اس کے لیے کوئی تیاری کیے بیٹھے ہوتے اور کہتے ہم نے پوری تیاری کر رکھی تھی، اچانک یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ فرمایا کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور فرمایا اگر یہ نکلتے بھی تو یہ لشکر کے اندر شامل ہو کر بھی لگائی بجائی کرتے اور آپس میں جھگڑے پیدا کرتے، انتشار پیدا کرتے، اختلافات کو ہوا دیتے۔ لہذا اچھا ہوا کہ اللہ نے ان کو نکلنے سے محروم کر دیا، اور تمہیں اللہ نے ان کے شر سے بچا لیا۔ آیت نمبر 49 تھا آیت نمبر 50 میں تقوی کے پردے میں لپٹے ہوئے بہانے کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر سمی صاحب، جو کہ کہا کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے معاملہ شوگر کوٹڈ کا، کہ یہ ٹیبلٹ شوگر کوٹڈ ہے، اندر سے بڑی کڑوی ہے، اوپر سے ایک شوگر کی تہ چڑھاتی گئی ہے، اور ایک ہوتا ہے بہانہ تقوی کوٹڈ۔ تو تقوی کوٹڈ بہانے کا ذکر ہے۔ ایک منافق جد بن قیس نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں غزوہ تبوک میں، لیکن عورت میری کمزوری ہے اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر میں وہاں چلا گیا تو ایسے نہ ہو کہ میں ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو خدا کے لیے میرے ایمان کا کچھ خیال کیجئے، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے سفر میں لے کر نہ جائیے، ایسا نہ ہو کہ میرے اب تک کی ساری نیکیاں وہی کارت ہوں جی اور میں کسی عورت کے فتنے میں آ جاؤں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ گھر کی ٹھنڈی چھاؤں کو اللہ کی راہ کی تپتی دھوپ پر ترجیح دے کر یہ فتنے میں آ چکے ہیں، اور ان کا اصل حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو وہ فتح ملتی ہے تو اس پر ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اندر سے جلتے ہیں، کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو غنیمت مل جاتا مجھے بھی مال غنیمت، اور اگر مسلمانوں کو کوئی ناکامی ہوتی تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو اچھا ساتھ گئے نہیں، ہم نے تو پہلے ہی اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ اس کے بعد بڑی پیاری باتیں ہیں آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 میں، ہارے بھی تو بازی بات نہیں۔ فرمایا اے مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہمارے لیے خیر ہی خیر کا موجب ہے، اگر ہم جیت گئے تو تم بھی کہو گے کہ ہمیں فتح ملی ہے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ فیض کا شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی خیر ہی خیر ہے۔ البتہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں گے، جو اللہ حالات ہمارے لیے طے فرما دے گا ہم اس پر راضی ہیں، کیوں وہ حالات اللہ کے طے کردہ ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے ہمارا بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ باقی تمہارے بارے میں ذلت ہی ذلت ہے، تمہیں ملے گی ذلت دنیا میں بھی، ممکن ہے ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو یا اللہ کو عذاب تم پر بھیجے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جہنم کے ہولناک عذاب اور رسوائی کا سامان ہے۔ آیت نمبر 53-57 میں پھر منافقین کے لیے رسوا کن باتیں شروع ہو گئی۔ حکم دیا گیا کہ منافقین کا انفاق قبول نہ کیا جائے۔ کچھ منافقین اپنی جان بچانے کے لیے بہانے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے ساتھ، لیکن چندہ دے کر وہ اپنے کچھ خلوص کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا یہ چندہ قبول کر لیجیے۔ ان آیات میں حکم دیا گیا کہ نبی منافقین کا چندہ مت قبول کیجیے، یہ جھوٹے بہانے کر کر عملی اعتبار سے کفر کا ارتکاب کر چکے، یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے مگر بڑی سستی کے ساتھ، اور یہ چندے بھی نہیں دیتے مگر بڑے ٹوٹے جی کے ساتھ، اور ان کے مال ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے گا، یہ مال کسی بیماری کسی حادثے میں بہ جائے گا یا یہی رہے گا خوب جمع ہوا اور ان کی جان نکل جائے گی، اس مال سے استفادے سے محروم ہوں گے، اور اولاد ان کے سوچ کے برعکس طرز عمل اختیار کر کے ان کو اذیت پہنچائے گی۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پکے مومن تھے، اور والد چونکہ پکا منافق تھا لہذا ان کا پکا مومن ہونا اپنے باپ کے لیے اذیت ناک تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ بیٹا بھی دنیا دار بنے میرے لیے، لیکن بیٹے نے ایک اعلیٰ رائے اختیار کر دی۔ مزید فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو اگر آج بھی کوئی جائے فرار مل جائے تو یہ وہاں جا کے پناہ لے لیں۔ پھر آیت نمبر 58-63 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کے الزام کا ذکر ہے، منافقین کہتے تھے کہ یہ زکوٰۃ کا مال صحیح تقسیم نہیں کرتے، اس میں معاذ اللہ اکرم و پروری کرتے ہیں، جانبداری برتتے ہیں، اور ان کو اگر کچھ اس میں سے دے دیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور نہ دیا جائے تو پھر بہتان ترازی پہ اتر آتے ہیں۔ فرمایا کہ کاش جو کچھ ان کو ملا تھا اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس پہ خوش ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں اور نعمت عطا فرمائے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ زکوٰۃ کے اصل مصارف کون ہیں، آ کر زکوٰۃ مانگتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نبی بتائیے کہ زکوٰۃ کی 8 مصارف ہیں، اگر تم ان میں سے کسی مصرف میں آتے ہو تو بتاؤ میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا، ورنہ ان مصارف کے اندر میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کو اختیار اس میں نہیں ہے کہ وہ ان مصارف کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ کو خرچ کر دے۔ اور زکوٰۃ کے 8 مصارف کیا ہے؟ نمبر 1، ایسے فقراء جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہوں۔ نمبر 2، ایسے مساکین جو باوجود کوشش کے ضروریات پوری نہ کر سکیں، فقیر وہ ہے جو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، بیمار ہے، معذور ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے۔ مسکین وہ ہے جو کوشش تو کر رہا ہے لیکن آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، زیادہ وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نمبر 3، ایسے خادمین جو زکوٰۃ کی وصولی کے کام میں مختلف امور انجام دے رہے ہوں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے ہوں، زکوٰۃ کا حساب کتاب لکھ رہے ہوں، کوئی بھی ڈیوٹی ان کی ہو۔ نمبر 4، ایسے غیر مسلم جن کی دلجوئی مقصود ہو تاکہ وہ زکوٰۃ اگر ان کو دی جائے تو اس سے ان کے مسائل حل ہوں اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ نمبر 5، غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ نمبر 6، قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے۔ نمبر 7، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، کوئی بھی ایسی جد و جہد جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے وہ فی سبیل اللہ کی مد ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ نمبر 8، مسافروں کی امداد کے لیے۔ اس کے بعد آیت 61-62 میں منافقین کی کچھ گستاخیوں کا بیان ہے، وہ بدبخت کہتے تھے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول یہ کان کے بڑے کچے ہیں، بس جو کہہ دو یہ مان لیتے ہیں، اور ان میں سوچے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم جو بہانہ کرتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ہوشیار رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اللہ کے نبی کی فراست کیا ہوگی، لیکن آپ کا طرز عمل انتہائی شریفانہ تھا، آپ جانتے تھے کہ جھوٹا بہانہ کر رہا ہے لیکن آپ اسے شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس نرمی کا یہ بدبخت ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور پھر جب ان سے بات پوچھ ہوتی تم نے یہ کیا کہا ہے تو کہتے کہ نہیں قسمیں کھاتے ہم نے تو نہیں کہا، کبھی کہتے ہم تو ایسی ذرا لائٹ موڈ میں مذاق کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے جو کہ بے نقاب کر دے ان کی اکثر شرارتوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو بے نقاب کر کے رہے گا اور تمہیں تمہاری ان حرکتوں کی سزا دے کر رہے گا۔ آج 67-68 میں مضمون آیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں نیکی سے روکتے اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، منافق مرد منافق عورتیں، اور یہ مل کر معاشرے میں برائیوں کو عام کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے صفوں میں قیامت میں کفار کے ساتھ شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا جہنم میں کافروں کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہوگی اور دائمی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور بدقسمتی سے آج یہ نقشہ ہمارے معاشرے کا ہے. آج ہمارے معاشرے کی اکثریت وہ منافقانہ کردار کی حامل ہے. ہم بے حیائی کو پھیلانے میں سب کے سب ایک ساتھ مل کر شریک ہیں. اشتہار بہودہ میرے گھر پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن اس میں ایک پیچھے پوری ٹیم ہے جو یہ گندگی تیار کرتی ہے. کوئی اشتہار میں گندے مناظر کو فلم بند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے, کوئی ان کی مووی بنانے والے, کوئی ان کو اس کے حوالے سے آئیڈیاز دینے والے, کوئی انہیں پروڈیوس کرنے والے, کوئی اپنے گھروں پر لا کر دکھانے والے. بہودہ رسالے اور اخبارات کوئی تیار کرنے والے, کوئی چھاپنے والے, کوئی خرید کے ان کو گھر پہ لانے والے. ہم سب کے سب مل کر اس معاشرے کو بے حیا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں زلزلے آ رہے تھے لانڈی کرنگی میں, تو اس وقت ایک صاحب کو جوش آیا, کہا کہ بند کرو گھر سے اس خرافات کو, اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ پھر شروع ہو گیا, اب پھر گھر میں وہی بہودہ مناظر اور دیکھے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہمارا حال ہے. اسی طرح سے حرام خوری کی نئی نئی اسکیمیں, حرام خوری کے نئے نئے طریقے, خود بھی کرنا دوسروں کو بھی سکھانا, یوں ملاوٹ ہو سکتے, یوں دو نمبر کے کام ہو سکتے ہیں, یوں جو ہے وہ قرضے لے کر معاف کرائے جا سکتے ہیں, یہ قرضے لو تاکہ تمہاری گرمی کی چھٹیاں اچھی گزریں, اخبارات میں سودی قرضے لینے کی ترغیبیں. تمہارا یہ ہے کہ یہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارا کردار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومنانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کردار آگے آ رہا ہے. آج 73-70 میں تاریخ سے عبرت کا بیان ہے. فرمایا کہ اسی سرزمین پر اس سے پہلے کچھ اور قومیں آباد تھیں, لیکن وہ بھی تمہاری ای روش اختیار کر کے چلی گئی. کچھ ان سے عبرت حاصل کر لو, جو مزے اٹھانے تھے اٹھا لیے, لیکن جو وقت اللہ نے ان کو دیا تھا امتحان کا, اس وقت کو برباد کر دیا, دنیا داری میں ضائع کر دیا, خسارے میں چلے گئے. قوم نوح کی مثال دی, قوم ہود کی, قوم ابراہیم کی, قوم لوط, قوم شعیب, ان کی مثالیں دی. فرمایا کہ کیوں تم اس روش کو اختیار کر کے دنیا دار بنے ہوئے ہو, بہتر یہ ہے کہ آ جاؤ دین کی طرف. آیت 71-72 میں پھر فرمایا کہ مومن مرد اور مومن خواتین یہ نیکیاں پھیلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, پشت پناہ ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, نیکیوں کو پھیلاتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ عنقریب یہ خوش نصیب اللہ کی رحمت سے سرفراز ہوں گے, جنت میں ان کو دائمی نعمتیں, پاکیزہ گھر ملیں گے, اور سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی, ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا, اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آیات 73-74 میں اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کریں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. یہاں جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے. اگر جنگ ہوتی تو اللہ کے رسول منافقین کے خلاف بھی کوئی جنگ کرتے. کفار سے جنگ آپ نے کیا, منافقین سے تو کوئی آپ نے جنگ نہیں کی. یہاں جہاد اپنے لغوی معنی میں ہے کہ ان کی جو بھی سازشیں ہیں, ان کے غلط پروپیگنڈے ہیں, ان کو بے نقاب کرنا, ان کے مذموم عزائم کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا, یہ اس سے مراد ہے. مزید فرمایا وغلوظ علیہم, اے نبی ان کے اوپر سختی برتیے, یہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے ساتھ سختی کیجیے. اور یہ قسمیں کھا کر اگر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے حوالے سے گستاخی نہیں کی, حالانکہ گستاخیاں کر چکے ہیں اور دھمکی دی گئی منافقوں کے, اگر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار کرے گا اور کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکے گا. آج 75-77 میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی سزا ہے منافقت. ایک منافق سالبہ بن حاطب کا ذکر ہوا. اس منافق نے اللہ کے رسول سے آ کر یہ کہا کہ میرے مالی حالات بہت تنگ ہیں, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے خیر مانگو. اس نے کہا نہیں نہیں, آپ دعا کیجئے کہ میرے حالات خوشحال ہو جائیں, مجھے کچھ مال و دولت مل جائے, میں صدقہ و خیرات کروں گا, نیک بن جاؤں گا. آپ نے فرمایا بھائی اللہ سے بھلائی مانگو. کہا نہیں نہیں نہیں, مجھے دولت چاہیے, آپ اللہ سے دعا کریں. آپ نے دعا کی, دولت مل گئی. اور پھر اس کے بعد اس بدبخت نے ایک موقع پر زکات دینے سے انکار کر دیا, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اللہ نے آئندہ پابندی لگا دی ہے کہ اس کی زکات قبول نہ کی جائے. اور بعد میں خلافت راجدہ کے دور میں منتیں کرتا تھا کہ میری زکات لے لو, لیکن خلفاء نے بھی اس کی زکات قبول نہیں کی. یہ ہے بد نصیبی. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے اپنے فضل میں سے دیا تو ہم تیری راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اور ہم نیک ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون, جب اللہ نے اپنے فضل میں سے دے دیا اب بخل کیا, اعراض کیا اور پیچھے ہٹ گئے. فرمایا فآقبہم نفاقا فی قلوبہم, تو اللہ نے بطور عقوبت بطور سزا ان کے دل میں منافقت ڈال دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے کیا گیا وعدہ اگر پورا نہ کیا جائے تو پھر انسان کو بطور سزا منافق بنا دیا جاتا ہے. اور محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب, اس آیت کے حوالے سے مسلمانوں نے پاکستان کو بار بار متوجہ کرتے رہے کہ آج ہماری یہ قوم دنیا میں منافقانہ کردار کی حامل ہے, منافق کردار کی ساری نشانیاں ہمارے اندر ہیں. بات کریں تو جھوٹ بولیں, وعدہ کریں تو اس کے خلاف ورزی کریں, امانت میں خیانت کریں, جھگڑا ہو جائے تو آپس سے باہر ہو جائے, پورے پورے خاندان بھون ڈالیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ یہ منافقت ہمارے اندر کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے یہ پاکستان جب لیا تھا تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا کون ہمیں خطہ سرزمین دے دیا تو ہم وہاں پر تیرے دین کا بول بالا کریں گے. 175 تقریریں ڈاکٹر قائد اعظم کی ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم 1400 سال پہلے ہمارا دستور بن چکا ہے, ہم اس کو نافذ کریں گے. لیکن ہم نے اس ملک میں اسلام کو نافذ نہیں کیا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے, اس باہمی نفاق کی صورت میں بھی کہ آپس میں نفرتیں ہیں, اور عملی نفاق کی صورت میں بھی کہ ہمارا کردار منافقانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس جرم پر ندامت عطا فرمائے اور اس ملک میں دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے فعال ہو کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 78-80 میں فرمایا کہ منافقین کے لیے اللہ کے رسول کی دعا استغفار قبول نہیں ہوگی. یعنی یہ وہ اعلانات آ رہے ہیں کہ جس میں منافقین کو رسوا کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ منافقین, ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خفیہ مشورے سازشیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے. ان کی روش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا کوئی چندہ آ کر دیتا ہے, کوئی آ کر اللہ کی راہ میں مال پیش کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو کہتے ہیں دکھاوا کر رہا ہے, یعنی دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ عملی اعتبار سے کفر کر چکے ہیں. اے نبی, آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, اگر آپ نے ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگی تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے. یہ ہے اصل میں محرومی. ہم سب کا بھروسہ کس پر ہے؟ قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کردار منافقانہ ہے تو پھر اللہ کے رسول کی بھی دعا ایسے بدنصیبوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد آیت 81-82 میں فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے. منافقین خود تو بہانے کر کے گھر پہ بیٹھ گئے, اب دوسروں کو بھی روک رہے ہیں کہ بھائی بہت شدید گرم موسم ہے, کہاں جا رہے ہو, مت نکلو. فرمایا کل نارو جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے. ان منافقین کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ, اب ان کو بری سزا ملنے والی ہے, خود بھی رکنے کی اور دوسروں کو بھی روکنے کی. اس کے بعد آج 83-84 میں منافقین کے لیے مزید محرومیوں کا اعلان ہے. دو محرومیوں کا ذکر کیا گیا. نمبر ایک, فرمایا کہ جو منافقین غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے, اب پابندی ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کسی مہم میں نہیں نکلیں گے. پابندی لگا دی. قل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا, اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہو گئی کیونکہ غزوہ تبوک آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا, لہذا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے منافقین اس سعادت سے محروم ہو گئے. دوسری محرومی, فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره, اور جب اس کی تکفین ہو جائے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا مت کیجیے. پابندی لگا دی گئی کہ نہ جنازہ پڑھائیں گے نہ اس کے لیے آپ دعا کریں گے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ باقی ایک ضمنی بات یہاں پہ نوٹ کیجیے کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھاتے تھے مسلمانوں کی. قرآن پاک میں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھائیے, آپ پھر بھی پڑھاتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز جنازہ کا حکم آپ کو قرآن کے علاوہ اللہ نے عطا فرمایا. ہاں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ان کا جنازہ مت پڑھائیے, یہ منافق ہیں, لیکن پازیٹیولی کئی حکم دیا ہے کہ آپ جنازہ پڑھایا کریں, نماز جنازہ. تو ضمنی مضمون یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر احکامات قرآن کے علاوہ بھی نازل کیے ہیں. تو یہ گمراہی ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. نہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سنت بھی حجت ہے. اللہ تعالی ہمیں انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ منافقین کے لیے ان کے مال اور ان کی اولادیں باعث اذیت ہوں گے. یہ مضمون آیت 55 میں بھی ہے, پھر آیت 85 میں ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ دوبارہ آیا کہ نبی یہ منافقین بڑے بڑے سردار ہیں, بہت ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور ان کو اولاد بھی کثیر ملی ہوئی ہے. آپ اس سے متاثر نہ ہوں, اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے سے ان کو دکھ دے گا. کسی ایک بیماری, کسی ایک کھاتے میں مال بہ جائے گا, اور یا یہ ہے کہ مال یہیں رکھا رہے گا اور یہ سدھرتے یہ خود مر جائیں گے, حسرت سے مال کو دیکھتے رہیں گے. اسی طرح سے اولاد ان کی سوچ کے برعکس طرز عمل اختیار کر کے ان کو اذیت پہنچائے گی. آج 86-87 میں منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اللہ کی راہ میں نکلو, تو یہ منافق یہ بہانے کر کے پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بیٹھے رہیں اور عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور کاش کہ ان کو اس لذت کا کچھ تھوڑا سا بھی احساس ہوتا جو اللہ کی راہ میں نکلنے سے ملتی ہے, تو کبھی بھی اپنی اس بزدلانہ حرکت پر یہ خوش نہ ہوتے. آیت 88-89 میں بالکل برعکس مومنانہ طرز عمل ہے. فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں, اپنے مال اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں, جنگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بڑا پیارا شعر ہے جگر کا کہ جو حق کے خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں. فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں, اللہ انہیں جنت کی لازوال نعمت عطا فرمائے گا اور وہی اصل اور شاندار کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 89-96 میں غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے چار گروہوں کا ذکر ہے. ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے سفر پر روانگی سے پہلے ہی آ کر جھوٹے بہانے کیے تھے. فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں, اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی. دوسرا گروہ ایسے مخلص لوگوں کا تھا کہ جو معذور تھے, بیمار تھے, حقیقی عذر کی بنیاد پر نہیں نکل سکے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عذر کو قبول کرنے کی بشارت دی. تیسرے وہ تھے کہ جو آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنے ساتھ اس سفر میں لے جائیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس غذا کی بھی قلت ہے, خوراک کی بھی قلت ہے, سواریاں بھی کم ہیں, لہٰذا تم واپس چلے جاؤ. اب وہ بےچارے مفلوق الحال, ان کے پاس خود نہ خوراک کے لیے انتظام تھا نہ سواری تھی, لہذا وہ واپس تو چلے گئے لیکن اپنی محرومی پر روتے ہوئے گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ نے عظیم اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ جنگ اسی پر فرض ہوتی ہے جس میں کہ جنگ کی صلاحیت اور اہلیت ہو. اگر آپ میں جنگ کی صلاحیت اہلیت نہیں تو آپ پر جنگ فرض نہیں ہے. لیکن آج ہمارے ہاں بعض بھائی جذباتی انداز سے کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے اور ہمیں جنگ کرنی چاہیے امریکہ کے خلاف اور پاکستان کے افواج کے خلاف جو کہ نہتے لوگوں کو مار رہی ہیں وزیرستان میں. وہاں پر بلا شبہ غلط کام کر رہی ہیں ہماری افواج, لیکن یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا کر ان کا مقابلہ کر سکیں؟ تو خون خرابہ تو ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کی جانیں تو جا سکتے ہیں, نتیجہ اس سے نہیں نکل سکتا. لہذا دین کے لیے جو بھی علماء اکرام کی فہم و فراست ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. پھر نمبر 4-4 گروہ وہ منافقین کہ جو زیادہ خبیث تھے, انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جانے دو ان کو رومیوں سے لڑنے کے لیے, یہ وقت کی بڑی قوت سے لڑنے جا رہے, واپس آئیں گے نہیں, کیا ضرورت ہے بہانہ کرنے کی, جانے دو ان کو, اچھا ہے ہماری جان چھوٹی, بڑے خوش تھے. لیکن جب دیکھا مسلمان واپس آ گئے تو اب بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو واپس ہی نہیں آئیں گے, وقت کی قوت سے بڑی قوت سے ٹکرا رہے ہیں وہ ان کا خاتمہ کر دے گی. اب اس کے بعد آئے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا اور اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا. فرمایا کہ یہ قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو صحابہ اکرام کو یہ راضی کر لیں. فرمایا اگر ان سے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام راضی ہو بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا, یہ گندگی ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا. اس کے بعد آج ہم اب آخری دعائیں پڑھ رہے ہیں, اس سے رکوع نمبر 12 ختم ہو جائے گا. آیت 97-99 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے دو کرداروں کا ذکر ہے ان تین آیات میں، آیت 97 تا آیت 99 میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے اوپر ایک بوجھ، ایک چٹی، ایک تاوان سمجھتے ہیں، اور دل دل میں بدعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تباہی سے، بربادی سے، ناکامی سے دوچار کرے تاکہ ہماری جان چھٹے۔ فرمایا اس محرومی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کا اور دین کا صحیح علم نہیں ہے۔ کاش یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور یہ دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ نمبر دو، دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو ذریعہ سمجھتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کا اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کے حصول کے کا۔ فرمایا کہ بلا شبہ ان کے لیے ان کا یہ مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے رسول کی دعائیں ان کو ملیں گی، اللہ انہیں ان کے لیے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔